الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. حضرات یہ جو ہفتہ گزرا ہے پچھلے جمعے سے آج تک اس کو انگریزی میں کہا جائے گا بہت ہی ایونٹ فل ایک یہ ہفتہ ہے جو گزرا ہے. بہت سے واقعات اور بڑے اہم واقعات جو ہیں اس ہفتے میں رونما ہوئے ہیں. ایک تو ذاتی اعتبار سے میرے نقطۂ نظر سے، پھر میرے ہم خیالوں اور ہم دردوں کے نقطۂ نظر سے، اور ہمارے معاونین اور رفقا کے نقطۂ نظر سے، تو یہ شیعہ سنی مفاہمت کے لیے جو علماء کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی چیئرمین شپ سے اور اس کی بنیادی رکنیت سے میرے استعفے کا معاملہ ہے. پھر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اگنی دو کا تجربہ، اس کے جواب میں پھر دو تجربے ہمارے، غوری دو بھی اور شاہین بھی. پھر پاکستان کی اندرونی سیاست کے اعتبار سے بے نظیر بھٹو کا نااہل قرار دیا جانا سیاست کے لیے، اور 65 لاکھ ڈالر کا جرمانہ اور 5-5 سال کی قید کی سزا میاں بیوی دونوں کو، یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے. اور یہ کہ عام سماجی سطح پر اور دینی اعتبار سے جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائز بانڈز پر جو جوا ہمارے ہاں کھیلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے یہ جو نئی نئی ہاؤسنگ اسکیمز بنتی ہیں اس کے پلاٹوں پر بھی لاٹری وغیرہ کا معاملہ ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے اور ان کو غلط قرار دیا جائے. میں نے اسی آخری بات کے حوالے سے آج کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کی ہیں، لیکن پہلی تین باتوں کے بارے میں اجمالاً پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں. جہاں تک میرے استعفے کا تعلق ہے، کوئی اہم واقعہ نہیں ہے. جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کچھ حضرات نے اس کی مبارکباد دی تھی، اب جبکہ میں نے اس سے استعفیٰ دیا ہے تو کچھ حضرات نے مجھے اب بھی مبارکباد دی ہے. اور جو بھی اس کی وجوہات ہیں، پس منظر ہے، جیسے کہ میں نے اس کمیٹی میں شمولیت اور اس کی چیئرمینشپ کو قبول کرنے کا جو پس منظر تھا وہ بالکل بلا کم و کاسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، وہ پچھلے ندائے خلافت میں شائع ہو چکا ہے. اسی طرح میں نے جو استعفے کا خط لکھا ہے نواز شریف صاحب کو، وہ بھی روزنامہ جنگ میں تو بنوان شائع ہو گیا تھا، میں حیران ہوا، میں ان کا مشکور بھی ہوں اس پر. باقی اخبارات میں بھی کچھ نہ کچھ مین فیچر اس کے دے دیے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پورا میرا خط جو ہے وہ جو آج یہاں ندائے خلافت حاضر ہے، موجود ہے، اس میں وہ چھپ چکا ہے، تو آپ حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں جو پس منظر میں بات صرف یہ ہے کہ اگر کوئی میری شخصیت اس کار خیر میں کسی درجے میں بھی رکاوٹ بنے، اگر صرف اہل تشیع کی طرف سے آلفت ہوتی تو شاید میں استعفی نہ دیتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد جسے ہم سواد اعظم کہتے ہیں وہ ہے ان حضرات کا جنہیں عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب بریلوی نہیں ہے، بڑے مختلف قسم کے پس منظر کے اس میں حلقے شامل ہیں، لیکن یہ کہ اب ایک ہمارے ہاں عرف عام میں بریلوی جو کہلاتے ہیں، ظاہر بات ہے سواد اعظم جو ہے ہمارے ہاں عوام کی اکثریت تو انہی لوگوں کے ساتھ متعلق ہے، انہی کے نظریات اور انہی کی جو تعلیمات ہیں اور اعتقادات ہیں انہی کے حوالے سے وہ دین کو سمجھتے ہیں، تو ان کا چونکہ ایک بہت بڑا نمائندہ اجتماع ہوا جامعہ نعیمیہ میں اور اس میں یہ بات کہی گئی، تو اس کا ظاہر بات ہے کہ مجھے نوٹس لینا تھا، پھر خاص طور پر اس حوالے سے کہ اس میں جو صوبائی وزیر اوقاف ہیں وہ بھی موجود تھے صاحبزادہ فضل کریم صاحب، اور یہ کہ ایک دوسرے معزز رکن جو ہیں ہماری اس کمیٹی کے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب بھی موجود تھے، پھر سرفراز نعیمی صاحب کا جو بیان آیا وہ علیحدہ سے بھی آیا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا معقول اور دھیما بیان تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار کی شخصیت کے متنازع ہو جانے کی وجہ سے اس کمیٹی کی حیثیت مشکوک ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے، ان کی بات صحیح ہے، ان کا میں بہت لحاظ کرتا ہوں، میری نگاہ میں ان کی قدر ہے، وہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، سنجیدہ مزاج کے آدمی ہیں، اور یہ کہ ان کے والد مرحوم مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعاون رہا، ہماری ساری کانفرنسوں وغیرہ میں وہ جب تک ان کی صحت جو ہے اس قابل تھی وہ شریک ہوتے رہے، اس اعتبار سے بھی مجھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق خاطر ہے، بہرحال یہ کہ اس میں اصل سبب یہی ہے کہ میں نے اسی کے حوالے سے پھر لکھا کہ اس کار خیر میں میری ذات رکاوٹ بنے تو میں اس کو ہٹا لیتا ہوں، باقی یہ کہ یہ کمیٹی جاری رہنی چاہیے، برقرار رہنی چاہیے، اور اس کی پھر میں نے چیئرمینشپ کے لیے بھی سرفراز نعیمی صاحب کا نام پیش کیا ہے، پر یہ معاملہ یوں سمجھئے کہ میری زندگی میں ایک چھوٹی سی بات یہ آئی تھی، باقی جو ہماری اصل جدوجہد ہے ہماری تو توجہات اسی پر مرکوز ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہم ملکی حالات اور جو بھی ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان سے بالکل جو ہے صرف نظر تو نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں کسی بھی درجے میں کسی خیر کا کوئی کام ہمارے ذریعے سے ہو سکتا ہو تو اس سے پہلو تو ہی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ دوسری بات جو یہ غوری اور شاہین بمقابلہ اگنی دو کے آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک تو پاکستان نے اپنی روایت کو برقرار رکھا، پانچ دھماکے کیے تھے بھارت میں تو ہم نے سات کیے، جیسے کوئی تیسا والی بات جو ہے، نہلے پر دہلے والی بات پہلے بھی ہم نے کی تھی اور اب بھی کی ہے کہ ان کا ایک میزائل تھا تو ہمارا دو نہیں تو ڈیڑھ میزائل جو ہے وہ تو ہم نے فائر کر ہی لیے۔ میرا بھی یہ خیال ہے جیسا کہ اکثر لوگ جو بھی اس ملک کے صاحب الرائے یا صاحب الرائے لوگ ہیں، یہ ضروری تھا، جیسے کہ دھماکوں کے جواب میں دھماکہ کرنا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میرا موقف تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عوام کے مورال کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ مورال گر جائے، بھارت کے ساتھ ہمارا ہے ایک مسئلہ، پیدائشی طور پر سمجھیے کہ بھارت کی عداوت جو ہے اس کا ہمیں سامنا ہے، بغض ہے اس کے اندر، وہ ہر حال میں پاکستان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے جو ہمارے لیے ہو گئی ہے، عدو شر برنگ عزت کے خیر ما دراں باشد، دشمن جو ہے کسی شر کا ارادہ کرتا ہے لیکن یہ کہ میرے لیے اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے، یہ جو بھارت کی قیادت پاکستان اور اہل پاکستان کو گڑ کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، محبت کی چاشنی ہے اور آمد و رفت ہے اور یہ جفیاں ڈالی جا رہی ہیں اور بیساکھی کی تیاری تھی اور بسنت کے اوپر باہر سے آئے اور ایک کرکٹ ٹیم کے لیے ایک اسپیشل ٹرین چلا دی اور کرکٹ میچ کے وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، طائفے ہیں اور ٹیمیں ہیں، پھر یہ کہ اب وہ جو ہمارے ہاں کا ایلیٹ طبقہ ہے اس کے لیے وہ جو ویزا کی سختیاں ہیں پابندیاں ہیں وہ بھی نرم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایلیٹ طبقہ ادھر کا ادھر کا وہ ایک ہی ہے، اس کی ذہنیت ایک ہے، اس کی سوچ ایک ہے، نہ یہاں کے ایلیٹ کو کوئی تعلق دین سے ہے اکثر و بیشتر اور نہ وہاں کے لوگوں کو کسی مذہب سے کوئی سروکار ہے، تو ان کے درمیان ضوابط اگر بڑھے یہ ملے جلے تو معلوم ہوگا کہ اس طریقے سے وہ پاکستان کے تشخص کو ختم کر کے اور گویا کہ گڑ کھلا کر مارنے والی بات جو کر رہے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خودکشی ہے پاکستان کے لیے، اپنے دینی تشخص کو مستحکم کیے بغیر جو ہماری اصل طاقت ہے, وہ ہمارا نظریہ ہے, ہمارا نظام ہے, یہ اصل طاقت ہے, اس کو ہم بروئے کار لائے نہیں. اگر اسے ہم بروئے کار لے آئے تو ہماری حیثیت ہو جائے گی پھر ایگریسو, کہ ہم ایک نظام پیش کریں گے دنیا کے سامنے اور وہ ڈیفنسو پر چلے جائیں گے. جبکہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے, وہ تو یوں سمجھئے کہ جو بھی مغربی تہذیب ہے, مغربی نظام ہے, اس کو ٹوک کر رہے ہیں, اس کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی نظام ہے ہی نہیں. وہ تو یوں سمجھئے کئی ہزار سال پہلے ان کی کوئی حکومتیں ہوتی تھی, کوئی ان کا ہوگا نظام, لیکن یہ کہ اس میں تو درمیان میں بہت عرصہ آ چکا, ایک ہزار سال گزر چکے ہیں کہ مسلمان حکمران تھے یا پھر انگریز حکمران ہوا, اس حوالے سے وہ اپنی تہذیب سے, تمدن سے بہت دور نکل آئے ہیں اور ان کا کوئی نظام ہے ہی نہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس جو نظام ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں, ہم نے اس نظام کو قائم نہیں کیا, ہم اسی نظام کو کہ جو انگریز نے یہاں چھوڑا تھا لے کر چل رہے ہیں, یہ ہے اصل کمزوری. جب نظام وہی ہے وہاں کا اور یہاں کا, وہی بینکنگ جو ہے سود پر مبنی بینکنگ یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو, وہی ایک نیم آزاد معیشت وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو, تو پھر یہ کہ فرق کیا ہے؟ پھر تو یہ کہ پھر یہ ایک لکیر جو کھینچ رکھی ہے جس پر کہ یہاں بھارت میں جو ہے وہ خاردار باڑ بھی لگائی ہے, اس کے اوپر بجلی کے کمکمے بھی لگے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے, کیا فائدہ اس لکیر کا؟ تمدن آپ کا ایک, زبان آپ کی ایک, ابھی جو ہے وہ ببر خالصہ کی طرف سے آ گیا ہے کہ پنجاب کو ہم متحد کرنا چاہتے ہیں, اور اچھا شرح لکھا ہے نوائے وقت نے اس پر کہ یہ تو پھر وہی میٹھی گولی ہے, پاکستان کو انڈو کرنے کی کوشش ہے نا, اور پاکستان کے بارے میں جو چھوٹے صوبے ہیں سندھ ہے بلوچستان ہے اور ڈبلیو ایف پی ہے, اس کے اندر مزید بدگمانی پیدا کرنے کا کہ یہ پنجاب تو ظاہر بات ہے سکھوں کی حکومت یہاں ہوتی تھی اور سکھوں کی تہذیب تھی, سکھا شاہی یہاں چلتی رہی اور یہاں کے مسلمانوں نے اس سکھا شاہی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ برداشت بھی کیا تھا, اور اب وہی سکھ تہذیب جو ہے اسی کے حوالے سے ہی پھر ایک ہو جائے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہمارے لیے اصل خطرہ ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت کے یہ جو بھی اس وقت کی قیادت ہے ان کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی ایسی فضا بننی شروع ہوتی ہے کوئی نہ کوئی دھماکہ کر کے کوئی نہ کوئی اقدام کر کے وہ اس فضا کو خود ہی ختم کر دے. یہ معاملہ جو ہے ہمارے طرف سے نہیں ہو رہا بلکہ انہیں کی طرف سے ہو رہا ہے اس پہلو سے. لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, یہ بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش ہمارے لیے بعض پہلوؤں سے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. بھارت کے وسائل ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں. فرض کیجئے اس کے پاس سو وار ہیڈز ہیں یا سو میزائلز کی انہوں نے پائل اپ کیا ہوا ہے, ہمارے پاس فرض کی 40 ہوں گے, تو اگر ہم نے ایک کے مقابلے میں دوسرا داغ دیا تو ان کے تو پھر بھی 60 بچے ہوئے ہوں گے, ہمارے پاس تو مقابلہ ختم ہو جائے گا. ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وسائل کے حوالے سے ہم بھارت کا مقابلہ کر سکیں. جیسا کہ ایک حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ چکا ہے, ایک زمانے میں جب یہ فضا گرم ہو گئی تھی کہ کہوٹا پر حملہ اسرائیل اور بھارت مل کر کریں گے, تو ہمارے F-16 جو ہے 24 گھنٹے فضا میں پہرا دیتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی جو فلائنگ آورز تھے وہ ختم ہو گئے. اب اس کے لیے فاضل پرزے مزید شامل کیے جائیں تو وہ کسی کام کے ہیں, اور اگر پرزے آنے ہیں وہاں امریکہ بہادر سے, وہ تو ہمارے F-16 رو کر بیٹھ گیا تھا, تو پرزے کہاں وہ دینے والا ہے؟ تو ہماری وہ ساری کیپیسٹی جو ہے وہ اس خالی ایکسرسائز کے اندر ختم ہو گئی. ہر جہاز کے اپنے کوئی فلائنگ آورز ہوتے ہیں, وہ پورے ہو جائیں تو پھر تو بڑا رسکی ہوتا ہے اس کو لے کر اڑنا. اس حوالے سے ہماری وہ پوری کیپیسٹی جو ہے اس میں ایگزاسٹ ہو گئی. اسی طریقے سے کئی ہمارے یہ جو بھی معاملات ہیں, اگر بھارت کے ساتھ ٹھیک ہے, ہم نے ثابت کر دیا ہمارے پاس میزائل ہے, اب اگر وہ اور دو چار داغ دے تو داغ دے, پھر یہ کہ اس میں مزید تعداد جو ہے اس میں برابری کرنے کی میرا خیال میں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی قوت کو کنزرو کرنا چاہیے, محفوظ کر کے رکھنا چاہیے. بہرحال جہاں تک اس دمادے کا تعلق ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی, جو فیصلہ آیا ہے ایک صاف بینچ کا, عدالت کا, بے نظیر بھٹو کی نااہلی, ظاہر بات ہے وہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ایک ہی اپوزیشن ابھی اس وقت اپوزیشن کی حیثیت سے, پارلیمانی اپوزیشن جسے کہا جا سکے, وہ تو انہی کی ہے. باقی تو یہ کہ اور بھی کچھ لوگ اب لگر لگوٹے کس کے میدان میں آ گئے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب بھی ہیں, عمران خان بھی ہیں, قاضی اپنے یہ ڈاکٹر قادری طاہر القادری صاحب بھی آ گئے ہیں, لغاری صاحب بھی ہیں, لیکن اصل اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں ہے اور جس کی کہ ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے, جو ایک بہت بڑے طوفانی تحریک کی حیثیت سے ابری تھی، اب چاہے اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت حد تک اس اعتبار سے ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جو مانی جانے والی اپوزیشن ہے وہ تو وہی ہے، اس کی وہ لیڈر ہے. تو یہ جو ہوا ہے ہمارے ہاں اس کے کئی پہلو ہیں. دیکھیں یہ بات کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ایک بڑی شخصیت پر بھی احتساب کا عمل جو ہے وہ ہوا، یہ اچھی بات ہے، تاکہ آئندہ کے حکمرانوں کے لیے بھی سبق رہے کہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی حکومت کے دوران جو کر جائیں وہ سب گویا کہ آئندہ کے لیے وہ دفتر کلوز ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے اس کو چھیڑتا نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا. ابھی تک ہمارے ہاں روایت یہ چل رہی تھی، لیکن یہ کہ اس روایت کا ختم ہونا اپنی جگہ پر خوش آئین ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو بھی پکڑا گیا ہے، مقدمہ چلایا گیا ہے، مقدمے کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے یہ بات نکال دی ہے کہ ان کے والد نے، جسٹس اکرم ان میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو سزا دی تھی پھانسی کی، اور بیٹے نے جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے. لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن ایک مقدمہ، اس کی کارروائی، اس کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، شہادتیں پیش ہوئی یا نہیں ہوئی، ابھی ایک راستہ سپریم کورٹ کا ان کے سامنے کھلا ہوا، وہ جائیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ گویا کہ اس پھندے میں آ چکی ہیں کہ اس پھندے سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. تو ایک پہلو تو خوش آئند ہے کہ بڑے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالنے کے عمل کا کم سے کم آغاز تو ہوا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک قریش کے اعلیٰ گھرانے کی ایک خاتون، نام ان کا بھی فاطمہ ہی تھا، انہوں نے چوری کی، اب اس کے سزا کے طور پر، حد کے طور پر ان کا ہاتھ کاٹا جانے والا تھا، تو کچھ لوگوں نے سفارش کی، ان میں سے حضرت انس بھی شامل تھے، شاید حضرت اسامہ بھی شامل تھے، کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اب اس معاملے کے اندر لحاظ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ جب کوئی چھوٹا عام آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، کوئی بڑا شخص جو ہے وہ اگر وہی جرم کرتا تھا اسے سزا نہیں دی جاتی تھی. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا معاذ اللہ. لیکن یہ کہ بہرحال یہ قانون کے اندر یہ جو مساوات کا معاملہ ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ بڑے بھی اگر گرفت میں آ رہے ہو تو انہیں گرفت میں لیا جانا چاہیے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ احتساب یک طرفہ ہو رہا ہے. عام لوگوں کی بھی یہی اسسمنٹ ہے، سن 85 کی بجائے انہوں نے دیر سے، تاکہ اپنا ایک دور جو تھا اس میں سے انہوں نے نکال لیا، باہر کر دیا کہ ہمارا وہ احتساب کا، خاص طور پر وہ دور جب کہ یہ چیف منسٹر تھے یہاں نواز شریف صاحب، انہوں نے جو بھی اس ایل ڈی اے کی جو درگت کی ہے اس زمانے میں، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ محمد حسین انصاری صاحب کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، لیکن وہ مقدمے تو کہیں آتے ہی نہیں، کہیں پیش ہی نہیں ہوتے. اس حوالے سے یہ طرفہ ہونا جو ہے، یہ اس کا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے. یہ احتساب دو طرفہ ہونا چاہیے، دونوں طرف کی بات آنی چاہیے، ان کے مقدمات بھی چلنے چاہیے، ان کے اوپر بھی انہیں بھی اپنی ایکسپلینیشن دینی چاہیے. البتہ یہ کہ یہ چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کو میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، جو بھی قدم ہوا ہے، فیصلہ آیا ہے، عدالتی فیصلہ ہے. لیکن یہ کہ بالفعل ڈی فیکٹو جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ پاکستان کے حق میں مفید نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ جو صوبائی چھوٹے صوبوں کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے پونم کے حوالے سے، اس عنوان سے، تو خاصی ایک فضا موجود ہے اس وقت، مرکز گریز اور صوبائیت پرستی کی فضا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک سائکستان کا جو ہے ایک شوشہ بڑی شد و بد کے ساتھ اٹھا ہوا ہے کہ پنجاب میں تقسیم کیا جائے. اب سندھ میں ظاہر بات ہے کہ ابھی یہ ان کی ایک حیثیت ہے سیاسی اعتبار سے، اور اگر انہوں نے سندھ کے اندر انٹرنچ کر لیا اپنے آپ کو اور سندھی نیشنلزم کو ابھارا، تو یہ جیسا کہ کھر صاحب کا کہیں کوئی انٹرویو بھی چھپا ہے، اس پر کالم بھی لکھا ہے آج ارشاد احمد حقانی صاحب نے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتائج بہت دور رس اور بہت مضر اور منفی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اقدام غلط تھا، جسٹس اپنی جگہ ہے، اس کو تو جو بھی انصاف ہے اس کا تو جو راستہ ہے اس کے اندر جو بھی چیز آئے اس کی لپیٹ میں آئے گی. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے وہی بات، جو چیز ہمارے لیے بھارت کے مقابلے میں طاقت کی بنیاد تھی، ہم نے اسے کہیں استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے اسلام کے نظام کو قائم ہی نہیں کیا. اسی طرح جو شے اہل پاکستان کو بنیاد مرسوس بنا سکتی تھی، ایک قوم، وہ تو اسلام ہے. وہ کوئی زبان نہیں ہے، وہ کوئی کلچر نہیں ہے، وہ تو ایک زبان، ایک مذہب ہے. اسی کے بنا پر تحریک پاکستان چلی تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں چونکہ ہم نے اسے بھی کمزور ہی کیا ہے رفتہ رفتہ، لہذا وہ شیرازہ بکھر گیا. جب وہ جو بائنڈنگ فورس ہے، وہ قوت کے جو چپکانے والی ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ شیرازہ بکھرے گا. وہ شیرازہ بکھر رہا ہے. قومیتیں ہیں، قوم تو ہے نہیں. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب وہ قوم کہاں ہے؟ اس میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، چنانچہ الطاف صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، ابھی چند دن ہوئے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، کہ ہم سندھ کو پنجاب کی حاکمیت سے اور حکومت سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اور سندھ کی سرزمین ہم اس کے فرزند ہیں، اور وہ زمین جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. ہم اس ماں کو جو ہے وہ تسلط جو ہے غیروں کا، یعنی پنجابی تو غیر ہے، اس کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. یہ آیا ہے الطاف صاحب کا بیان. اور اس پر جو قادر بخشی صاحب نے جو ہے جو اس پر گرہ لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً الطاف حسین سندھ کی دھرتی کا حلالی بیٹا اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے یا نہیں. یعنی یہ کہ یہ جو ہے وقت بتا دے گا کہ یہ واقعتاً کو حلالی بیٹا ہے یا نہیں. یہ حالات جو ہیں بہت ہی یعنی صورتحال. اور سندھ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، ایک زمانے میں میں نے اس پر پوری کتاب لکھی تھی، استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. بڑے گہرے اسباب ہیں اس کے، وہ سطحی اسباب نہیں ہیں، بہت گہرے اسباب ہیں. اور یہ کہ جس کو آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی یہ تقدیر کی عجیب ستم ظریفی ہے، وہی دو صوبے کے جو پاکستان کے سب سے بڑھ کر علم بردار تھے، بنگال، مسلم لیگ کا مولد ڈھاکہ، مسلم لیگ کی ولادت ڈھاکے میں ہوئی 1906 میں، طویل ترین عرصے تک یونائٹڈ بنگال، جس میں ہندو بہت پاورفل تھا، بہت پیسے والا تھا، بہت تعلیم یافتہ تھا، اس کے باوجود مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے یونائٹڈ بنگال، جبکہ پنجاب میں ایک دن نہیں بنی مسلم لیگ کی حکومت، آخری وقت میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت ہے. یہ تھا سب سے بڑا صوبہ، اور یہ تھا کہ جو مسلم لیگ کا یہ سمجھیے سب سے بڑا علم بردار، پاکستان کا علم بردار. اور 1940 کا جو ریزولوشن تھا اس میں ترمیم کرانے والے بنگالی تھے کہ یہ اسٹیٹس نہیں، اسٹیٹ ایک ملک ہوگا. یہ جذبہ تھا ان کے، یہ جذبات تھے. لیکن یہ کہ وہی صوبہ سب سے پہلے پاکستان سے برگشتہ ہوا، میں باز آیا محبت سے اٹھا لو پاندال اپنا. اور یہ کہ صرف علیحدہ نہیں ہوا، اس نے اپنے ماتھے پر سے پاکستان کا نام جو ہے یہ اتارا، اور خلیج بنگال میں اس کو غرق کر دیا، بنگلہ دیش. اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے آپ کو بتایا کئی بار، ڈاکٹر کمال حسین جو پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے کہا تھا اگرچہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی بنگلہ دیش میں ہے، بٹ وی وونٹ لائک ٹو کال بنگلہ دیش اے مسلم کنٹری، ہم یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ بنگلہ دیش کو مسلمان ملک کہا جائے. یہ رد عمل کی انتہا ہوتی، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اب وہ عمل کیا تھا، اعمال کیا تھے، یہ ہے ایک جو ہے ایک تجزیے کا معاملہ ہے، جو میں نے آج سے چند سال پہلے جب ہم نے سقوط ڈھاکہ کا دن ایک منایا تھا تو اس پر جو میں نے مفصل تقریر کی تھی، اس کے سارے عوامل کا تجزیہ کر کے بتا دیا تھا کہ یہ عوامل ہیں جس کا رد عمل یہ ہوا ہے. دوسرا صوبہ جس میں مسلم لیگ کی حکومت رہی صوبائی، وہ سندھ، مطلب پنجاب میں نہیں، سرحد میں نہیں، سرحد میں تو آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، کانگریس کی. یہاں تو پھر بھی یونینسٹ پارٹی تھی، کانگریس نہیں تھی، ہندو مسلم اس میں جو بھی زمیندار ٹائپ لوگ ہیں سب جمع تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو کانگریس کی حکومت ہے. ریفرنڈم نے وہاں کا معاملہ جو ہے وہ طے کیا ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوگا. تو ایک ہی صوبہ تھا اس موجودہ پاکستان میں. اور یہ بھی جان لیجیے کہ یہ جتنے بھی جو بھی نواب تھے بلوچستان کے، یہ ہرگز پاکستان کے حق میں نہیں تھے، ان کو تو بالجبر شامل کیا گیا، یہ بالکل نہیں، اور نہ آج تک ہیں وہ تو آپ نے دو مرتبہ ایئر فورس بھی استعمال کی ہے ان کو دبانے کے لیے، ان کی جو بھی ان کی طرف سے بغاوت ہوئی ہے، لیکن یہ تو تھا ہی نہیں. سندھ تھا ایک صوبہ صرف اس موجودہ پاکستان کا کہ جس میں مسلم لیگ کی حکومت تھی صوبائی، لیکن وہی جو ہے در حقیقت اب پاکستان سے گویا کہ ہم نے بھر پایا، اور ہم جو ہے اس معاملے کے اندر ساتھ چلنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صوبوں کو ان کے حقوق نہیں دیے. ہم ایک مرکز سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، مرکزی اختیار اور اقتدار. اور ظاہر بات ہے کہ آج کی جس کو ہم روح عصر کہیں گے، اسپرٹ آف دی ایج، وہ اس کو گوارا نہیں کرتی. چنانچہ میں نے تو بارہ جو ہے تجویز کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ صوبائیت پرستی کی لالت کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے صوبے بنائے جائیں. اس سے یہ کہ یہ صوبے جو ہے جو معبود بن گئے ہیں, حالانکہ اس کی حدود انگریز نے معین کی ہے, یہ کوئی مغلیہ دور کے بھی نہیں ہے یہ صوبے, یہ تو انگریزوں نے بنائے صوبے, اور ان کو ہم اس طرح پوج رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ معبود ہو. ایک تو یہ کہ ان کی معبودیت ختم ہو, چھوٹے صوبے بن جائے, نئے صوبے بن جائے, لیکن یہ کہ ان چھوٹے صوبوں کو اختیارات دیے جائیں. پریزیڈینشل سسٹم ہو اس ملک میں, اور یہ کہ واقعتاً اس پہلو سے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے میرے نزدیک جو پولیٹیکل اینڈ سوشل ایولیوشن کا پروسیس ہے وہ اپنے پیک پر ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں. لیکن موسٹ ریسنٹ وہی ہے, 200 برس پرانا ہی ہے نا, وہ سارا جو پروسیس آف سوشل ایولیوشن تھا وہ اپنی ایک کلائمیکس کو پہنچا ہے, تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دستور جو ہے وجود میں آیا ہے. اس میں ڈی سینٹرلائزیشن آف اتارٹی, اسٹیٹس کہلاتی ہیں, وہ جو ہے وہ صوبے نہیں ہے, گورنر بھی الیکٹڈ, یہ نہیں کہ آپ نے مرکزی حکومت سے گورنر جو ہے لا کے بٹھا دیا, وہ بھی الیکٹڈ, ان کی اپنی وہاں پر اسمبلی ہے. یہاں تک کہ جو کاؤنٹی لیول ہے, کاؤنٹی لیول پر جو شیریف ہے, تھانے دار بھی الیکٹڈ ہے, وہ بھی کسی سروس کا آدمی نہیں ہے. جہاں معلوم ہو کہ فلاں لگا شرارت کر رہے ہیں تو یہ جو ہٹلر نامی تھانے دار ہے اس کو وہاں بھیجو تاکہ یہ جا کر وہاں پہ لوگوں کے مزاج درست کر دے. یہاں تو تھانے داروں کے نام جو ہیں ان کے جابر اور ظالم ہونے کے اعتبار سے کہ ان کی کریڈیبلٹی تھی, اس حوالے سے یہ نہیں. وہاں کا شیریف بھی الیکٹڈ, وہاں کا میئر بھی الیکٹڈ, چھوٹی سی ایک الیکٹڈ حکومت وہاں بھی ہے, اور وہ ہر جگہ پر ان کو مکمل اتھارٹی آٹونومی حاصل ہے. چنانچہ میں نے کئی دفعہ کیا, امریکہ میں گیا ہوں, بہت مرتبہ گیا ہوں, وہاں حکومت میں آپ کی شے کوئی نظر ہی نہیں آتی, آپ کو صرف واسطہ پڑتا ہے ٹریفک کانسٹیبل سے, بس باقی پتہ نہیں چلتا حکومت یہاں کہاں ہے. ایک دفعہ آپ نکل جائیں امیگریشن سے اور کسٹم سے, ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کا کھلی فضا ہے. اب یہاں پر کوئی آپ کو کوئی ٹیکس نہیں, کوئی بیلنسز نہیں, کسی طرح کا معاملہ نہیں, وہ جہاں جائے چل جائے. یہ جب زیادہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو ایئرپورٹس کے اوپر بھی آپ کا پاسپورٹ چیک ہونے لگا ہے, انٹرنل ڈومیسٹک آپ فلائٹ کر رہے ہیں, نیو یارک سے کہیں جا رہے ہیں, واشنگٹن جا رہے ہیں, تو وہ آئیڈینٹی دیکھ لیتے ہیں آپ کی کہ واقعی آپ وہی ہیں کہ جو آپ پاسپورٹ پر ہیں. لیکن یہ کہ یہ بھی اب ہوا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے کچھ ایکٹس وہاں ہوئے, ورنہ یہ کہ وہاں حکومت نظر نہیں آتی. یا ایک حکومت ہے خوفناک ترین, وہ IRS ہے, جو ٹیکس کا محکمہ ہے, اگرچہ کھلی چھوٹ ہے انہوں نے دے رکھی, آپ اپنا ٹیکس بھرتے رہیے آپ وہ قبول کرتے رہیں گے, لیکن اگر کہیں وہ سیمپل چیکنگ جو کرتے ہیں اس چیکنگ میں اگر کہیں آپ پکڑے گئے تو اگلا پچھلا کھایا پیا کئی نسلوں کا وہ آپ سے اگلوا لیں گے. ایسے کانپتے ہیں لوگ IRS کہ اگر پکڑے گئے تو پھر یہ کہ سارا کچھ پچھلا کھایا پیا اگلوا لیں گے. بہرحال یہ جو ایک نصاب ہے, میں نے بارہا کہا ہے کہ اسلام نے فنڈامنٹلز دی, اللہ کی حاکمیت, کتاب و سنت کی بالادستی, کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہ بنایا جا سکے کسی بھی لیول پر, نہ اسٹیٹ لیول پر, نہ فیڈرل لیول پر, نہ کاؤنٹی لیول پر, کوئی نہیں ہو سکتا. یہ چند چیزیں اگر آپ وہاں پر ڈال دیں تو پھر جہاں تک نظام کا تعلق ہے, سیاسی نظام, دستوری نظام, وہ بہترین ہے امریکہ کا. اگر وہ ہم یہاں نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ اور جو اصل قوت تھی ہمیں جمع کرنے والی اسلام, ادھر تو ہم نے رخ ہی نہیں کیا, تو پھر تو یہ شیرازہ بکھرے گا. اور اس کے بکھرنے کے لیے یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اس میں خطرناک عامل کی حیثیت سے آ سکتا ہے. اب جو آخری بات ہے جس کے لیے میں نے آیات بھی تلاوت کی تھی, اس کی طرف دھیان کیوں گیا کہ میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ یہ گڑ کھانا اور گلگلوں سے پرہیز, کیا تماشا ہے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے. پرائز بانڈز پر اگر پرچیوں کے اجوا کھیلا جا رہا تو وہ تو حرام, تو خدا کے لیے سوچو پرائز بانڈ خود کیا ہے, کیا وہ جوا نہیں؟ جب یہ شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ سود اور جوا دو جمع کر دیے, دو لعنتیں جمع اس پرائز بانڈ کے اندر, اس لیے کہ آپ نے 10-10 روپے لوگوں سے جمع کر کے 10 کروڑ جمع کر لیا, اس 10 کروڑ کا جتنا سود ہو سکتا تھا وہ کیلکولیٹ کر لیا, بجائے اس کے کہ ہر 10 روپے والے کو وہ 1 روپیہ پہنچ جائے, انہوں نے اس کا جو بھی بنا وہ سود اس کی تھیلیاں بنا لی, یہ 10 لاکھ کا ہے, یہ فلاں کا, یہ ان کو دے دو, اب اس میں جوا ہوگا, اس میں لاٹری ہوگی, ان کو نکل آئے گا. اس لاٹری کے لالچ میں یہ 10-10 روپے جو ہیں یہ جو نکلوا لیں. تو سود اور جوئے کو جمع کرنے والی شے جو ہے اس ملک کے اندر, اب میں آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تو سود کا معاملہ ہے, واقعہ یہ کہ ہماری معیشت میں رچا بسا ہوا ہے, پاکستان بنا ہے تب بھی تھا، وہ ہمیں ملا ہے، جو بھی آزادی سے قبل کا نظام تھا یہ اسی کی وراثت ہے، یہ جو ہمارے منتقل ہوئی ہے اور ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ابھی تک. لیکن یہ کہ یہ جوئے کا معاملہ جس طریقے سے سرکاری سرپرستی کے اندر جو ہوا ہے، یہ تو ریسنٹ معاملہ ہے. ایک لعنت پر دوسری لعنت کا اضافہ جو ہے، اور اس میں جس حد تک معاملہ اس حکومت میں گیا ہے اس کی تو کوئی مثال موجود نہیں. راتوں رات کروڑ پتی بننے کی اسکیمیں کس نے بنائی ہے، کس دور میں بنی ہے؟ کیا یہ جوا نہیں؟ کار آمد اسکیمیں، کاروں کے جو ہے وہ لاٹریز نکل رہی ہے، کس نے چلائی؟ وہ اس دور میں چلی. ہر شے، کوئی شے کنزمپشن کی ہے، کوئی پینے کی ہے، کوئی کھانے کی ہے، کوئی اور کام کی ہے، اس کے ساتھ پرچی چل رہی ہے، اس کے پھر جو ہے اس پہ انعامات نکل رہے ہیں، سارا کا سارا جوا. یعنی ایک حرام تو ہماری ہڈیوں میں رچا بسا پہلے سے تھا، ایک دوسرا حرام جو ہے اسے ہماری ہڈیوں کے گودے میں پہنچانے کا کام یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. اس حوالے سے میں نے آج چاہا کہ اس پر جو ہے تھوڑا سا قرآن مجید کی جو رہنمائی ہماری ہے ہم اس پر ذرا غور کریں. چنانچہ دیکھیے، جیسا کہ قرآن مجید کا جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے، اس کا یہ اس کی تدریجی جو تنفیذ ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ آیا ہے سورہ بقرہ میں. جو ابتدائی احکام تھے وہ دے دیے گئے، لیکن تکمیلی احکام آئے ہیں سورہ مائدہ میں. سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اسی لیے اس میں وہ الفاظ آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے، اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین کے طور پر ہم نے قبول کر دیا، پسند کر دیا. تو یہ فرمان شاہی جو ہے کائنات ارض و سما کا جو شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کا یہ فرمان اسی سورہ مبارکہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چنانچہ میں انہی مقامات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو سود کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا گیا، اور یہ بھی ایک حکمت ہے قرآن مجید میں جو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طریقے سے دین تدریجن آیا ہے، کہ پہلے اللہ نے پیاس پیدا کی. دیکھیے، ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہے، پانی اسے اچھا ہی نہیں لگتا، اس کی اصلاح ہوگی اور پانی کی طلب اس میں پیدا ہوگی، پھر وہ پانی مانگے گا خود. اور اگر اس کا منہ کڑوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی تم نے ضرور پینا ہے، تو وہ پانی نہیں پیے گا، بڑی مشکل سے شاید آپ کے جبر میں تو تھوڑا سا پی لے. تو قرآن مجید نے 12 برس تک پیاس پیدا کی ہے احکام خداوندی کی، ہمیں معلوم ہو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کام ہم کرتے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. اس لیے کہ 12 برس میں ایمان پختہ کیا گیا، اللہ پر ایمان اور یقین، اللہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، ہر قول جو ہے وہ اس کے ہاں درج ہو رہا ہے، اور اب کہیں نہیں بات کے جا سکتے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، محاسبہ فیس کرنا ہے. یہ یقین، اور یہ کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس جو کلام آ رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کے احکام ہیں، اس کے فرائض ہیں. ان تین چیزوں کو 12 برس میں مکے میں پختہ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب خود وہ پوچھتے تھے، حضور اس کے بارے میں کیا خیال ہے، حضور اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جو چیزیں معاشرے میں تھیں، چل رہی تھیں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں خود پوچھتے تھے، تاکہ جیسے ہی حکم آئے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے وہ تو پیاس تو پہلے پیدا ہو چکی. اسی طریقے کا یہ مقام ہے قرآن مجید میں کہ یسلونک یسلونک یسلونک، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسلونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑے گناہ کا پہلو ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ منفعت بھی ہے. بس اتنے پر بات ختم کر دی. پھر پوچھا بھائی یہ سلونا کا واضح ينفقون، پوچھتے کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قل اللہ. یہ سوال اصل میں اس 2 مرتبہ پہلے آ چکا ہے سورہ بقرہ کے، یہ 3 مرتبہ فائنل سوال تھا، وہ بعد میں عرض کروں گا تدریجن کہاں تک لایا گیا اس معاملے کو، پھر دنیا بل آخرہ و یسلون کانی یتاما، اور اے نبی آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے اسلام لہم خیر و ان تخالطوہم فإخوانکم اگر تم ان کے معاملات کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو گے تو تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ خوب جانتا ہے کون فسادی ہے کون مصلح ہے, کون یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ جمع کر کے ہڑپ کرنے کی نیت سے کر رہا ہے, اور کون جو ہے اس میں اس کی یتیم کی بھلائی دیکھ رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ چاہتا تو تم پر پابندیاں سخت کیے رکھتا کہ یتیم کا معاملہ علیحدہ رکھو, بالکل اس کی ہانڈی بھی علیحدہ پکے تاکہ اس کے مال میں سے کوئی تمہارے اندر نہ چلا جائے. اور یہ کرتے تھے صحابہ کرام جب احکام آئے ہیں مکی صورتوں میں یتیم کے بارے میں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, بار بار آیا وَلَا تَقْرَبُوا, یہ سورہ انعام میں بھی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں, قریب مت پھٹکو یتیم کے مال کے. تو صحابہ نے وہ ہانڈیاں علیحدہ کر دی, مبادہ جو ہے کہ اس کی کوئی بوٹی جو ہے جو اس کے پیسے سے خرید لی گئی ہو وہ کہیں میں کھا بیٹھوں. تو وہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ تو پھر اپنے پیٹ میں گویا کہ گارے بھر رہا ہوں, لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں یہ سختی نہیں اللہ کو منظور. اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکنا چاہتا ہے کہ تم ہڑپ نہ کر جاؤ مال, باقی یہ کہ اگر تم احتیاط برقرار رکھو تو کوئی حرج نہیں. بعض یہ چیزیں تو ہیں اس میں اضافی جو اس مقام پر آئی ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک معاملہ جو ہے خمر کا, وہ تو ہے پینے کی چیز مشروبات میں سے ہے, اور میسر جو ہے وہ ایک مالی معاملہ, یہ کس بنیاد پر بریکٹ کیے گئے ہیں؟ یہ سلون کار خبر ول میسر, یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. تو ایک تو جیسا کہ بارہا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی کہ مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے پہلے جانا چاہیے اس بیک گراؤنڈ میں جس بیک گراؤنڈ میں قرآن نازل ہو رہا تھا, تعبیل خاص کہ وہ کیا کلچر تھا, کیا تہذیب تھی, کیا تھا پس منظر جس میں کہ یہ حکم سوال آیا. تو عرب کا ایک خاص کلچر تھا, وہاں کے جو رؤسا ہوتے تھے یہ ان کا ایک مشغلہ تھا, شراب کے جام پر جام لڑا رہے ہیں, مست ہو کر جوا کھیل رہے ہیں, اور جوئے میں کیا کرتے تھے, کسی کا اونٹ پکڑا ذبح کر دیا, اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے, اب اس پر جوا کھیل رہے ہیں. وہ مالک آیا اونٹ کا تو جو منہ مانگے دام اس نے مانگے وہ دے دیے, اس کو راضی کر دیا. اب یہ جو جوئے کے اندر گوشت کوئی جیت رہا ہے وہ پھر دے رہا تھا غریب آپ کو, جاؤ کھاؤ ویش کرو تم. یہ ان کا گویا کہ ایک پرائڈ جو بھی ان کے ایلیٹ تھے, ان کے جو سربراہبردہ لوگ تھے, ان کے جو سردار تھے, یہ ان کی ایک نسل. یہی وہ منا میں کرتے تھے بیٹھ کے, قربانی کی گوشتیوں پر جوئے کھیلتے تھے. اسی طریقے سے عام طور پر وہ گوشت پر جوا کھیل رہے ہیں, اور وہ جو لاٹس بنے ہوئے ہیں جس نے جیت لی اس نے کہہ دیا غربا کھڑے ہوئے دیکھ رہے اور ان کو دے دیا لے جاؤ یہ تمہارے لیے. تو یہ خمر اور میسر کا یہ امتزاج تھا ان کے معاشرے کے اس پس منظر کے حوالے سے جس کے حوالے سے یہاں پر ان دونوں کو بریکٹ کیا گیا. اگرچہ بظاہر دو بالکل مختلف نو چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ اس پس منظر میں آ کر یہ جمع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ تعبیر خاص کے بعد ہمیں تعبیر عام پر آنا چاہیے. قرآن صرف ان لوگوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا, اس کی تعبیر عام عموم جو ہے. تو الاعتبار لعمومی لفظ لا لخصوص سبب, اصل اعتبار تو ہوگا الفاظ کے عموم کا. اس کے حوالے سے دیکھیے تو ایک بڑی باریک بات آپ کو نظر آئے گی, شراب اور جوئے دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ محنت سے گریز فراق. شراب میں بھی آدمی کیا کرتا ہے, اگر وہ زندگی کے تل حقائق کو فیس نہیں کر سکتا تو میں کجے کی راہ سے ہو کر گزر گیا, ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو, ایک گونا بے خودی مجھے دل رات چاہیے. اب یہ جو ہے یہ ایک ہے گریز کا راستہ, نشے میں انسان ستوں کے پڑا رہا, وہ حقائق جو ہے زندگی کے ان سے گویا کہ وہ کنی کر رہا ہے, آنکھیں بند کر رہا ہے, فرار کر رہا ہے, اسے بھاگ رہا ہے. تو یہ ایک شے ہے جو شراب اور جوئے میں ہے. آدمی کمائے, محنت کرے, کوشش کرے, مشقت کرے, نہیں داؤ لگاؤ جی داؤ سے. اب یہ داؤ محض چانس پر کما لینے کی کوشش کرنا, اس میں کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں. تو ان دونوں چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے جس کی بنا پر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا. اب یہ جو فرمایا کہ ان میں کچھ گناہ تو بہت بڑا ہے دونوں میں, لیکن کچھ نفع بھی ہے. وہ نفع اس پس منظر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ نفع جو تھا وہ اس پہلو سے کہ غربا کو تو گوشت مل رہا ہے نا, چاہے انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے, شراب پی ہے, جوئے کھیلے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ غربا کو گوشت جو ہے تقسیم ہو رہا ہے. لیکن اس حوالے سے جو آج کا زمانے میں ہم کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جوئے میں تو سرے سے کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں. آج شراب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ادویات کا استعمال بھی ہے اس میں, کچھ یہ کہ بہت تھوڑی مقدار میں لی جائے تو تو وہ ایک طرح کی جو ہے انسان کے اندر جو ہے نشاط پیدا کر دیتی ہے، چوکس ہو جاتا ہے انسان، اس کے اندر جو ہے ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہے. لیکن یہ کہ اسمہما اکبر من نفعہما، جہاں تک تعویل خاص کا تعلق ہے یہ نفع نہیں تھا پیش نظر، لیکن آج بھی کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک پہلو بہتری کا موجود ہے. لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اور خاص طور پر یہاں پر نفع کے مقابلے میں ضرر کا لفظ نہیں لائے، اسم کا لائے. اصل میں پہلو اخلاقی گناہ کا پہلو جو ہے ان دونوں کے اندر وہ کہیں بڑھ کر ہے ان کے اس منفعت کا پہلو جو وقتی سا ہو جاتا ہے. لہذا یہ ایک بات کہہ کر اور بات ختم کر دی، ابھی اس میں حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا، اس میں کوئی یہ کہ چھوڑ دو ابھی بات نہیں ہوئی. یہ سلون کان خبر و محسن کل اسم ہما اکبر من نفعہما کل فی ہما اسم القبیر و منافع للناس و اسم ہما اکبر من نفعہما و یہ سلون کا ماضا ينفقون قل العفو. اب یہ خرچ کرنے کے بارے میں، چونکہ یہ جوئے کھیل کر گوشت جو ہے تو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، تو یہاں اس حوالے سے انفاق کا معاملہ بھی آ گیا کہ یہ پوچھتے کتنا خرچ کرے اللہ کی راہ میں. دو مرتبہ پہلے سوال آ چکا، ایک دفعہ جواب دیا گیا جو بھی تم خرچ کرو، والدین ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دو، اللہ کے نام پر جو بھی غریب تمہارے ہاں ہیں ان کو دو. اب یہاں پہ پوچھا گیا، پھر پوچھا، یہ سلو کا واضح انفقو، اس لیے کہ تاکید اتنی ہے، انفقو 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 فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. تو پوچھتے کتنا، فرمایا اب یہ ہے کانٹے کی بات جو کہی گئی ہے آخری، قل للناس، جو بھی ضرورت سے زائد ہو، اللہ کے دین کی جب ضرورت ہو، اقامت دین کی جدوجہد ہو، جب یہ کام ہو رہا ہو تو پھر اس میں تو جو بھی تقاضا ہے وقت کا اس کے اعتبار سے. ویسے تو یہ کہ صحابہ کرام نے اس سے بھی کہیں بڑی مثالیں قائم کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر، لیکن ایک اصول دے دیا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی ضروریات سے جو فاضل ہے وہ دے دو، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی ضروریات کی حد تک جو تم اپنے پاس اگر ریٹین کرو تو ٹھیک ہے، لیکن جو فاضل ہے وہ دے ڈالو اللہ کی راہ میں. اس کے بعد وہ یتیموں کا مسئلہ آیا، اور اب جو ہے میں جو اس کا آخری حکم جو آیا ہے جو کہ سورہ مائدہ میں ہے اس کی طرف جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور یہ استھانوں پر جا کر ذبح کرنا اور جانوروں کو کسی کے نام پر قربان کرنا، والازلام اور جو یہ جوئے کے تیر جن سے کہ تم تقسیم کرتے ہو، تستقسموا بالازلام، یہ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں آ چکا ہے کہ وہ جب اس طرح سے جوا کھیلتے تھے تو پھر تیروں کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک کام ہے، گندے کام ہے، شیطانی اعمال ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، بس ان سب سے اجتناب کرو، بچو، پہلو تو ہی کرو، ان کو چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح جو ہے ان چار چیزوں کے چھوڑنے میں ہے، ان میں اگر ملوث رہے تو فلاح کے مستحق اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہو سکو گے. اب اس کے بعد پھر اگلی آیت میں چار کی بجائے دو کو بریکٹ کر کے لے آئے، انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین شراب اور جوئے کے ذریعے سے عداوت اور بغض پیدا کر دیا. شراب کے نشے میں دھت ہو کر آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، جو چاہ بک دیا، کیا ہوگا اس کا نتیجہ، کیا نکلے گا؟ اس معاشرے میں تلواریں نکل آتی تھیں، وہ تلواریں نکل آئی ہیں، دو افراد کا معاملہ نہیں رہا، دو قبیلوں کا معاملہ بن گیا، دو قبیلوں کا معاملہ نسل بعد نسل چل رہا، وہ تو فساد فساد در فساد. تو جب آدمی کو ہوش نہ ہو کہ میں کیا بک رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے کیا نکال رہا ہوں، کس کی عزت پر حملہ کر رہا ہوں، کس کو میں نے کیا کہہ دیا ہے، ظاہر بات ہے کہ شیطان تو کھل کھیلے گا. شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین عداوت ہو، بغض ہو، لڑو تم ایک دوسرے سے. اسی طریقے سے جوا، جوئے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہارا، چلو جھیل گیا، دوبارہ ہارا، ایک وقت آ کے پھر وہ تیش میں آتا، وہ اٹھا کر پھینکتا ہے ہر چیز کو. یہ اب آپ ہر جگہ دیکھتے ہوں گے، پھر جو ہوتی ہے لڑائی آپس میں، جو فساد اور دنگا ہوتا، اس لیے کہ ایک آدمی آپ سے کوئی چیز ارن کر رہا ہے، ایکسس نے صبح سے شام تک آپ یہاں محنت کی ہے، آپ نے 100 روپے اسے مزدوری شام کو دی ہے، یو ڈونٹ گرج اٹ، آپ کو کوئی اس کے اوپر کوئی غصہ تو نہیں آتا نا، اس نے کام کیا ہے، اس نے ارن کیا ہے، میں دے رہا ہوں، بہت اچھے طریقے پر کام کیا تو اور 10 روپے زیادہ دے دیتے ہیں آپ، کہ اس نے بہت دل لگا کر کام کیا. اسی طریقے سے کاروبار میں کوئی شخص آپ سے کچھ ارن کر رہا ہے، اس نے جوتوں کی دکان کھولی ہوئی ہے، جگہ لی ہوئی ہے، جوتے کہاں کہاں سے کس کس میک کے اس نے لا کے رکھے ہوئے ہیں، پھر صبح سے شام تک بیٹھتا ہے، اس نے کچھ پیسے آپ سے کما لیے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ آپ کو کوئی غصہ نہیں آئے گا. آپ زیادہ تر یہ دیکھ لیں گے کہ 4 دکانیں دیکھیں گے، 6 دکانیں دیکھیں گے، کہ زیادہ آپ کو کوئی شخص ایکسپلائٹ نہ کر لے، آپ کو لوٹ نہ لے، بس، لیکن غصہ نہیں آئے. لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے جیبیں بھر کے لے کے جا رہا ہے، تو یہ آدمی کے لیے ایک حد ہی ہوتی ہے جہاں تک کہ وہ قابل برداشت ہو سکے، اس سے آگے جا کر پھر وہ قابل برداشت معاملہ لے رہا ہے. پھر تیش میں آ کر جو کچھ ہوتا ہے جواریوں کے مابین، وہ سب کو معلوم ہے. تو یہ دو چیزیں یہاں پر ہیں جن کو کہ مشترک کر دیا گیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اب ظاہر بات ہے آپ نشے کے میں دھت رہے تو کہاں نماز آپ کو یاد رہے گی. چنانچہ درمیانی حکم بھی آ گیا تھا جو سورہ نساء میں ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو اگر نشے میں ہو تو ابھی نشے کے شراب کی آخری حرمت نہیں آئی تھی، وہ پہلا ہی حکم آیا تھا، ڈائریکشن تو معین ہو گئی تھی. سمجھنے والے لوگوں نے وہ تو اسی وقت چھوڑ دی تھی شراب، وہ تو دیکھ لیا تھا حالات کا رخ کیا ہے. یہ جو کہہ دیا گیا کہ اسم ہما اکبروں میں نفع ہما تھی ہما اسمون کبیر، چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن جن لوگوں کو ذرا وہ اس کے منہ کو زیادہ لگی ہوئی تھی، عادت ذرا زیادہ پختہ تھی، انہوں کا ابھی آخری حکم تو نہیں آیا، ابھی کوئی حرمت کا حکم تو نہیں آیا، چل رہے تھے. اسی حالت میں یہ ہے کہ اب نشے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کچھ پتہ نہیں کیا منہ سے نکال رہے ہیں، تو روک دیا گیا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے بھی کچھ لوگوں کو انڈیکیشن مل گئی کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لہذا کچھ لوگ اب نماز کی جو اہمیت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ صلاۃ و عماد الدین، اور اس سے اگر اس کی وجہ سے جو ہے روکا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ قابل تفش ہے. اب یہ آخری بات آئی، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. یہ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بعد آتے ہو کہ نہیں. اس پر جو ہے صحابہ کرام جو ہے پھر پکار اٹھے، انتہینا انتہینا انتہینا، ہم باز آئے ہم باز آئے ہم باز آئے. اس کے بعد وہ نقشہ آیا ہے تاریخ انسانی میں، جسے کہا جائے گا معجزہ ہے، کوئی مثال اس کی نہیں. اس صدی میں غالباً 1918 میں امریکہ میں قانون پاس ہوا، پروہیبیشن ایکٹ. اس کے لیے تمام سٹیٹسٹکس تھے، فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز تھے، اتنی موتیں، اتنے ایکسیڈنٹ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوئے، اتنے یہ حادثے ہوئے، اتنے راز جو ہیں، ٹاپ سیکرٹس جو ہیں، وہ اس شراب کے نشے کی وجہ سے نکل گئے. کسی محفل میں آپ کو کسی نے بلا رکھا ہے، کسی دوسرے ملک کے سفیر نے، اور وہاں آپ کو بڑی آپ کی پسندیدہ شراب جو ہے اس نے پیش کر دی، بڑی قیمتی شراب، اور آپ چڑھا گئے، اور اس چڑھانے کے بعد جو حال ہوا تو آپ نے ملک کے جو اہم ترین راز ہیں وہ بول دیے، پہنچ گیا. یہ سارے سٹیٹسٹکس جو قانون سازی کا انسانی ذریعہ ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے انہیں حوالوں سے قانون بنتا ہے. اعداد و شمار کیا ہے، سٹیٹسٹکس کیا ہیں، ان میں کیا مضرت ہے، کیا خرابی کے پہلو ہے، وہ سب کی بنا پر طے کیا گیا کہ یہ شراب جو ہے یہ اب بند، پروہیبیشن ایکٹ. لیکن غالباً 1933 میں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کا کوئی فرق میرے ذہن میں ہو اس وقت، لیکن یہ کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، یہ کافر لگی ہوئی، اب وہ تو عادت پڑی ہوئی تھی، لہذا اسی اسمبلی نے کہہ دیا نہیں جائز ہے. اب بھی ہوتے ہیں ان کے حادثے، نیو ایئرز ڈے میں ہوتے ہیں، کرسمس میں ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں شراب کے لیے، وہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے اور وہ عادت اپنی جگہ ہے. لیکن اس عادت کو جس طریقے سے ختم کیا محمد رسول اللہ، یہ ہے حکمت. پہلے اللہ اور آخرت اور رسالت کا یقین پیدا کیا کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنے جی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو وحی ہے جو ان پر ہوئی ہے، جو ہمیں پہنچا رہے ہیں، ہمارے اللہ کا حکم ہے، اور اس کا جو ہے اس پر یقین پیدا کیا جا چکا ہے، اس سے محبت پیدا کی جا چکی ہے، اسے راضی کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کا جو ہے معاملہ، وہ مرحلہ طے ہو چکا ہے. تو اب جب ان کی طرف سے آئی ہے تو جن لوگوں کو شراب پیتے ساری عمریں بیت گئی تھی، اب کسی کی عمر 60 برس ہے تو سمجھیے کہ شاید وہ 40-45 برس سے شراب پی رہا تھا. ان کے ہاں شراب اسی طرح تھی جسے کہ مغرب میں آج ہے. پینے کی شے تو شراب ہے، پانی تو نہیں ہے. پانی تو دھونے کے کام کی چیز ہے، یہ پینے کی شے تو نہیں ہے. آپ جائیے مغرب کے کسی ریسٹوران میں پیرس میں، آپ کو وہاں پانی نہیں ملے گا، شراب مل جائے گی. شراب بہت سستی مل جائے گی، پانی بہت زیادہ ملے گا. پانی مانگا انہوں نے، پانی وہ پانی تو اس کے ہلچل میں جائے گی، پانی لاؤ، پانی ہے نہیں. اسی طریقے سے ان کے ہاں پینے کی اصل شے جو ہے وہ تو شراب کی. تو جس قوم کی گھٹی میں اس طرح شراب پڑی ہوئی تھی، آپ نوٹ کیجئے، اس قوم نے پھر جو ہے یہ یعنی دنیا کی تاریخ کے انوکھے واقعات میں سے ہے، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا. برتن توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ نکلی، سب نے برتن توڑ دیے اور سب بہا دی. کسی نے اگر ابھی ابھی پی تھی، اس آیت کے اترتے ہی فوراً گلے میں اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی، قے کی، نکال دی کہ ایک نجس چیز جو ہے اس کو میں اپنے اندر کیوں لے کے جاؤں. یہ رجس من عمل الشیطان، چونکہ نجس ہے تو لہذا اب یہ جتنا بھی نکال سکوں نکال دوں. یہ حالت ہوئی ہے. انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دیا. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. یہ ہے اصل سے دین، تو اصل میں یہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی. جو فرمان جب آ گیا اب سر تسلیم ہو. ماں کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کو معاملہ طے کر دے تو پھر بھی وہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی چوائس ہے، ہم چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں، پھر وہ مومن نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور دیکھو ڈرتے رہو، چوکس رہو، چوکنا رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اب یہ جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے، ترغیب بھی، ترغیب تشویق، لیکن ساتھ ایک ڈانٹ بھی. ان طلح تم، اگر تم منہ موڑو گے، فإنما على رسول البلاغ المبین، تو ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. پھر تم رسپانسبل ہو، پھر تمہارا ہمارا معاملہ، ہم نپٹیں گے تم سے. رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم پر عمل بھی تم سے کروائے، پہنچا دینے کی ذمہ داری اس کی تھی، باقی تو معاملہ میرا اور تمہارا ہے. میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، تمہیں حضور میں میرے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. رسول کا کام تو ہو گیا، اس نے بات آخری درجے میں جو حکم تھا وہ تمہیں پہنچا دیا. وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگرچہ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بہت ہی گمبھیر آیت ہے، قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، ممکن ہے میں اگلے جمعے میں اس آیت کو ملوں. وہ فلسفہ اور حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ خزانہ ہے. لیکن آج میں جو تھوڑا سا وقت ابھی باقی ہے، اس میں یہ جو سود کا جو مقدمہ ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کے بارے میں جو شنیدیں آ رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ود آل دی ایمفیسز ایٹ مائی کمانڈ، جو بھی میں کر سکتا ہوں زور دے کر ایمفیسز کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے فیڈرل شریعت کورٹ ہو، چاہے اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ ہو، ان دونوں میں سے کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سود کی بجائے متبادل نظام حکومت کو تجویز کر کے دے. یہ عدالت کا کام نہیں ہے. آرٹیکل 203D جو شریعت، جو فیڈرل شریعت کورٹ بنی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ بتا دے کوئی شے حلال ہے یا حرام، بس. اس سے زیادہ لیجسلیشن کرنا حکومت کا کام ہے، لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ کام ذمہ داری اس کی ہے. یہ اصل میں چور دروازہ ہے. ایک بات کو تعویق میں ڈالنا، اس کو لمبا کرنا، مؤخر کرنا، لمبے سے لمبا کرتے چلے جانا. پہلے تو یہ کہ کتنے 6-7 سال تو گزار دیے اسی میں، جو وہ کولڈ سٹوریج میں جا کر فیڈرل جو سپریم کورٹ کی وہ اپیل کے اندر جا کر کولڈ سٹوریج میں پڑ گئی. اب اس کے بعد جو آیا تو ایک اور حربہ. یہ سب تاخیری حربے ہیں، اور یہ واقعہ منافقانہ طرز عمل ہے. اگر نہیں کرنا تو صاف کہہ دو نہیں کرنا، بات ختم ہو جائے گی. دھوکے دینا، فریب دینا، کرنا تو چاہتے ہیں. اور میرے ساتھ خاص طور پر جو ذاتی معاملہ ہوا تھا، 1 سال ہمیں دے دیں اور یہ کہ نہیں 6 مہینے کے اندر میاں شریف صاحب نے کہا ختم کرو. لیکن یہ کہ جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ اسی میں بےمانی مزمر ہے کہ یہ کورٹ کا کام ہی نہیں ہے. کورٹ کا کام اس سے کورٹ سے لیجیے، فیڈرل سرکٹ، اب یہ جو ہے اپیلیٹ بینچ ہے جو سپریم، اس کا کام یہ ہے کہ وہ فیڈرل سرکٹ کورٹ کے فیصلے کو دیکھے یہ صحیح ہے یا غلط، بات ختم ہو گئی، دلائل کیا ہے. ہاں اگر کوئی شخص اصل نو آ کر دلائل دینا چاہتا ہے، ایس ایم ظفر ہوں یا خالد اسحاق ہوں، انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا تھا فیڈرل سرکٹ کورٹ میں بھی، ان کے سارے دلائل ربٹ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے. لیکن یہ کہ اب بھی اگر کرنا چاہتے ہیں موقع دے دیے کہ صاحب فیڈرل سرکٹ کورٹ نے ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا. لیکن متبادل نظام دینا یہ کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لمبے سے لمبا کھینچتے چلے جانا، اس سے حکومت کا مقصد جو ہے تاخیری حربہ وہ تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کام حکومت کا ہے. بہت سی رپورٹیں ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ ہے، خود انہوں نے بنائی تھی جو کمیٹی راجہ ظفر صاحب کی سرکردگی میں، اس کی رپورٹ ہے. نیت لے کے تو شروع تو کرو عمل، کسی ایک جگہ سے تو شروع کرو، کسی ایک جگہ سے تو سود کو ختم کرو. یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ قرض لیتی ہے تو سینٹرل گورنمنٹ سے تو اس پر سود ہے، بس خدا کے بندو یہ سود کس درجے میں ہے؟ گورنمنٹ پاکستان کا یہ صوبہ ہے پنجاب جو قرض دے رہا ہے، کوئی ایک محکمہ دوسرے سے لے رہے تو اس پر سود ہے. یہ جو سود رچا بسا ہوا ہے کہیں کہیں سے تو اسے نکالو. اور آپ کوئی نظام شروع کریں گے پھر اس میں بھی اگر کسی کو خیال ہے کہ سود ہے تو وہ جائے گا دوبارہ فیڈرل سرکٹ کورٹ میں کہ صاحب اس کے اندر یہ سود ابھی باقی رہ گیا، اس کو نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا آغاز ہی سرے سے نہ کرنا، اور یہ کہ لمبی بحثیں ڈال دینا کہ صاحب ہمیں متبادل بتاؤ، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. یا تو آپ مانیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، اور یا کہیے مصلحت کو. قرآن مجید نے تو یہ دوسرا راستہ نہیں کھولا آپ کے لیے، اس لیے کہ خواب صاحب فرما احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کا جو اعتراض کیا گیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے. ایک شخص نے 100 روپے کسی کو دے دیے اور 110 لے لیے، ایک شخص نے 100 روپے کا جوتا خرید کر 110 میں بیچ دیا، کیا فرق ہوا؟ اس کا جواب عقلی ہو سکتا تھا، اللہ سے بڑھ کر عقلی جواب دینے کا اہل اور کون ہے؟ نہیں دیا، لیکن تمہاری عادت نہیں خراب کر دی. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا، بات ختم. اس سے آگے چون و چرا ایک بندہ مومن کا اور ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، اس کو ختم کرو. اس کو ختم کرنے کے بعد خود دیکھو گے کہ آلٹرنیٹ راستے کھلتے چلے جائیں. اس حوالے سے میں یہ چاہتا تھا کہ اس پہ اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ پڑھ لے آؤں کہ اس میں تاخیری حربے جو ہماری حکومت اس وقت کر رہی ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ نے کم سے کم یہ جو ہے جرت کا مظاہرہ کیا کہ وہ جو اپیل واپس لے کر اور ریفرنس دائر کر رہے تھے فیڈرل سرکٹ کورٹ کو، اس کو سختی سے انہوں نے ریزسٹ کیا اور یہ کہا کہ جو آپ وہ رہنمائی وہاں سے چاہتے ہیں وہ ہم بھی دینے کے اہل ہیں. لیکن میں نے جو بات عرض کی وہ یہ ہے کہ اس قسم کی رہنمائی نہ فیڈرل سرکٹ کورٹ کی ذمہ داری ہے نہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کی ذمہ داری ہے. ٹیکنیکلی کورٹ کی ذمہ داری ہے یہ قرار دے دینا کہ آیا یہ ربا، یہ جو بینک انٹرسٹ ہے، کمرشل انٹرسٹ ہے، یہ بھی ربا ہے یا نہیں ہے. بس فیصلہ دیجیے. اگر فیڈرل سرکٹ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ربا ہے، اگر سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اصلاح کر دیں. لیکن یہ کہ اگر اس فیصلے کے جہاں تک ٹیکنیکلی شریعت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، تو پھر یہ کہ اس میں تاخیری طور پر خام خائن مباحث کو چھیڑنا، اس سے میرے نزدیک سوائے تاخیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. آخری بات میں عرض کروں گا کہ وہ جو جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اسلامی انقلابی متحدہ محاذ، اس کے ضمن میں یہ خوشخبری ہے کہ مولانا اکرم آوان صاحب نے بھی ان تمام امور جو تھے جن پر کہ تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی جو ہے ان کا اتفاق ہوا تھا، اپنی ذاتی حیثیت میں اس سے اتفاق کا اظہار کیا ہے. البتہ 25 اپریل کو انہوں نے تنظیم علی اخوان پاکستان کی شورا کا اجلاس بلایا ہے، تو اس کے اندر آخری انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہو جائے گا. تو ہمارا اصل کام تو یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام کے قیام کے لیے زیادہ سے زیادہ براڈ جو ہے ایک متحدہ محاذ جو وجود میں آئے، تاکہ اس طرف ہماری کوئی پیش قدمی ہو سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.